आरसे हक शहीदे हुसैन तुझ पे गिरिया गुनाह खुमैनी तुझ पे नाजा थी खुद ही शहादत हमको दी जिंदगी तूने मर कर
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ رب کائنات اس عظیم شان پروگرام کے منعقد کرنے والے دوستوں کی ساتھیوں کی اور اسی طرح سے خصوصی طور پر دونوں تنظیموں امامیہ آرگنائزیشن اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ذمہ دار احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور روح پیغام دین کے مطابق اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی تبدیلی کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہایت خوشی کا مقام ہے کہ ہم میں مجموعی طور پر اب شعور اتنا بلند ہو چکا ہے کہ رفتہ رفتہ ہی صحیح لیکن آج پاکستان کے کونے کونے میں شہید عارف الحسینی کے عاشق، ان کے مرید، ان کے پیروکار، ان سے محبت کرنے والے ان ایام میں اجتماعات کا انعقاد کر کے شہید کے عشق کو عام کرنے، ان کی فکر کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہیں. آج آپ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، دن میں پشاور میں بھی ایک بڑا پروگرام ہوا ہے اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس سطح کا بڑا پروگرام پشاور میں ہوا ہے اور کل اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے اور یقینی طور پر بہت بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ شہید کی شہادت کے فوراً بعد سے ان کے انقلابی افکار، خمینی بت شکن سے ان کی نسبت اور امام خمینی کی ان کے بارے میں وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی کی اس آواز پر لبیک کہتے ہم اور پہلے دن ہی سے شہید کے افکار کو ان کے اندر موجود اس روشن تابناک روح کو اور ان کے عملی چار سالہ دور قیادت کے کارناموں کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو اس تشیع کے عظیم اور انقلابی کاروان میں ایک دوسرے سے جوڑنے کی اور دور ہونے والے لوگوں کو مزید ان کے ساتھ چلانے کی راہیں ہم پیدا کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال دیر آید درست آید. آج اگر یہ ماحول ہے تو مزید ضرورت ہے کہ ہم اس شہید عظیم الشان کے افکار، ان کی تعلیمات اور چار سال کے اس مختصر دور کے اندر اس عظیم شہید کو درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی گفتگو اور ان کی تقریروں کو سامنے رکھتے ہوئے، تین دہائیوں کے بعد آج کے دور کے تقاضوں اور چیلنجز کا مقابلہ ان کے افکار کی روشنی میں کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں. عزیزان گرامی، یہ جو برسیاں منائی جاتی ہیں، یاد منائی جاتی ہے، اجتماعات کیے جاتے ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک رسمی پروگرام کے لیے کہ ہم نے یہ پروگرام کر لیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے؟ کربلا کا تسلسل آج کا یہ اجتماع ہے. کربلا کو اگر زندہ رکھا ائمہ اطہار نے اور ان کے پیروکاروں نے، تو اس لیے کہ کربلا کی روح زندہ رہے، پیغام زندہ رہے، کارنامے زندہ رہے، اور ان کارناموں کی خبر جہاں جہاں پہنچے وہاں وہاں کربلا کے لیے زمین زرخیز بنانے میں اس سے مدد لی جا سکے. شہید عارف الحسینی کربلا کا ایک سپاہی ہے، باقی ہمارے جتنے بھی شہداء گزرے اسی راہ کربلا کے راہی بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں. ان کی یاد منانا صرف ایک رسم نہیں ہے، اس لیے رہبر معظم انقلاب نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، شہید کا تذکرہ بھی اسی طرح سے باعث خیر اور باعث برکت اور باعث ثواب ہے جس طرح سے خود شہادت ہے. اس لیے کہ شہادت اگر چھپ جائے تو اس کے اثرات بھی چھپ جاتے ہیں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کوئی شخص شہید ہوا اور اس کی شہادت کا خون لوگوں تک نہ پہنچا، اس خون کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا، اس شہید کے خون دینے کا ہدف لوگوں تک نہ پہنچا، تو پھر شہادت پا کر اس نے اعلیٰ مقام تو پا لیا لیکن اس شہادت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. آج اگر ہم شہید عارف الحسینی کو یاد کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے مجالس اور اس طرح کے پروگراموں کا، کانفرنسز کا، سیمیناروں کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو روح کار فرما نظر آنی چاہیے وہ یہی ہے کہ شہید کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم اجاگر کرتے چلے جائیں، لوگوں کو بتاتے چلے جائیں، ایک تنظیمی کارکن کو بھی پتا چلے کہ شہید کی تنظیمی زندگی کیسے گزری ہے، ایک عالم دین کو بھی پتا چلے کہ شہید کی علمی زندگی کیسے گزری ہے، ایک عام معاشرے کے فرد کو بھی پتا چلے کہ شہید نے عام انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا ہے. آج کے مجاہدوں کو، مبلغوں کو، سوشل میڈیا کے سورماؤں کو بھی پتا چلے کہ حتیٰ شہید اعلی اللہ مقام و شریف نے اپنے دشمنوں سے جو جنگ لڑی اور تبلیغی جنگ لڑی، پروپیگنڈا وار میں داخل ہوئے، سیاسی میدان میں داخل ہوئے، ان تمام میدانوں میں ان کی ریڈ لائنز کیا تھیں اور انہوں نے کہاں تک پیش رفت کی اور کس حد تک اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے، علماء کے حوالے سے کیسا رویہ تھا، جماعتوں اور تنظیموں کے حوالے سے کیسا رویہ تھا، لوگوں کے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے جو انحرافات ہیں ان انحرافات کے حوالے سے کیسا رویہ تھا، جوانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا، جوانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، ایک عام مسجد کے نمازی کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا اور حکمرانوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، اور اس رویے کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چار سال ٹوٹل ان کو عرصہ ملا ہے، 1984 से लेकर 1988 तक, चार साल के इस अरसे में, अप्रैल 1984 और अगस्त 1988, चार साल चार महीने ज्यादा ज्यादा, इस चार साला दौर में जितने चैलेंजेस का सामना शहीद हुसैनी को करना पड़ा, जब तंजीमी कैडर बहुत ही कम था, तजुर्बकार लोग निहायत कम थे, इस्लाम के इज्तमाई पैगाम का शऊर रखने वालों की तादाद निहायत कम थी, तशय्यो मस्जिद और मदरसे की तशय्यो मौजूद थी, आजादारी और मजलिसों की तशय्यो मौजूद थी, लेकिन वो जो तशय्यो का सियासी और इज्तमाई चेहरा है, मुजाहिदाना चेहरा है, मुकावमत का चेहरा है, वो न होने के बराबर था। वो जो मुकावमत का पहलू है जिसमें खून देना पड़ता है, वो पहलू जिसके नतीजे में तशय्यो के उस फिक्र के गलबे के लिए जिद्दोजहद हर्फ अव्वल है और कदम अव्वल है, उसका कहीं दूर दूर तक नामो निशान था। वो तशय्यो जिसके चेहरे से गुबार हटाकर खुमैनी बुतशिकन ने दुनिया के सामने मकतबे अहलुल बैत का एक ऐसा पहलो रख दिया था जो गुज़श्ता 1200-1300 सालों में अपनी नजीर नहीं रखता, इसलिए कि उस पूरे अरसे में अगर तशय्यो रही है तो आजादारी की हद तक और मस्जिदों की हद तक, इंफरादी इबादात की हद तक, लेकिन मैदान अमल में ताहूत के मुकाबले में जिद्दोजहद के हवाले से, जुल्म के मुकाबले में इस्तकामत के हवाले से, तशय्यो मिनहै से निजाम, मिनहै से हुकूमती सिस्टम, एक हाकिम निजाम कभी भी लोगों के दरमियान जेरे बहस नहीं रहा। कभी तशय्यो को इस हवाले से न किसी ने बयान किया और न इस पर बहस की, जबकि अगर हकीकत देखें तो तशय्यो क्या है। सकीफा में आपकी तवज्जो चाहूंगा, कोशिश करूंगा मुख्तसर गुफ्तगू करूं, लेकिन आपकी तवज्जो के साथ अगर चंद फिक्री मुगालितों को हम दूर करके मकतबे तशय्यो की रूह को समझने में कामयाब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है यही चीज हमारी आइंदा की जिंदगी में एक भरपूर जिद्दोजहद के हवाले से हमें सरमाया फराहम करती हैं। जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां आमतौर पर माशरे के अंदर जो तसव्वुर है तशय्यो का, वो क्या है। सकीफा में कुछ लोग जमा हुए, इमाम अली को उनकी इमामत से महरूम कर दिया, खुद खलीफा बन बैठे और इमाम अली अलैहिस्सलाम 25 साल घर में रहे और उसके बाद फिर उनको चौथे खलीफा के तौर पर नामजद किया गया और 4 साल उन्होंने जिंदगी गुजारी और उसके बाद खत्म हो गई बात। जब हम तशय्यो की बात करते हैं तो हम कहते हैं इमाम अली की इमामत के कायल लोग, बस। जबकि तशय्यो की रूह क्या है, तशय्यो की रूह कुरान का वो दिया हुआ निजाम है जिसका बुनियादी मकसद आलम इंसानियत पर अल्लाह के दस्तूर और अल्लाह के कानून का गलबा है। तशय्यो का मतलब क्या है, आलम इंसानियत को मुखातब करके 1,24,000 अंबिया के लाए हुए पैगाम और खातमुर रसूल के दिए हुए उस दस्तूर को इंसानी मुआशरे की किस्मत का झूमर बनाना और उनकी जिंदगी का मकसद इस बुनियाद पर तश्कील देना। तशय्यो का मकसद क्या है, मतलब क्या है, एक ऐसा आदिलाना निजाम हुकूमत जिसके रास में, जिसकी सरबराही में, जिसकी क्यादत अली जैसी हस्ती के हाथ में हो, जो सरापा अदल है और इरादे खुदा का मजहर है।
تشیع کا مطلب کیا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہم السلام سے یہ خلافت لے لی گئی یا ان کو محروم رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشیع کا نظریہ یہ امامت وہاں پر جا کر ختم ہوا اور اب ہم نے صرف اس کا ماتم کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس منصب امامت و ولایت اور حاکمیت کے اس نظام کو ترتیب دے کر دوبارہ اپنے زمانے کے ولی کی طرف لوٹانا اور ولی کے ہاتھ میں دینا، یہ تشیع ہے۔ تشیع صرف نماز اور روزہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر ماضی کے فقہا کی جد و جہد دیکھیں تو چونکہ ان کی تعداد کم تھی، چونکہ معاشرے کے اندر علی کے پیغام اور دین کی اس روح سے آشنا لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اس لیے ان موضوعات پر فقہا نے، مجتہدین نے بات نہیں کی جن موضوعات کا تعلق حاکمیت سے تھا۔ لیکن امام عصر تک امامت کا دور اور امام عصر سے لے کر آج تک غیبت کے زمانے میں امام عصر کی نیابت کا دور، اس دور میں جیسے جیسے پیروکاروں کی تعداد آگے بڑھی، جیسے جیسے قبول کرنے والوں کی تعداد آگے بڑھی، تربیت کے مراحل بھی آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب امام خمینی کا دور آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم تشیع کی اصل روح اور اصل چہرے سے عالم انسانیت کو آگاہ کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلام مسجد و مدرسہ اور محراب و منبر میں کیے جانے والے اعمال سے ہی عبارت نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر انسانی قافلہ، قافلہ یہ انسانی، چاہے اس قافلے انسانی میں کوئی بھی آتا ہو، اس تمام قافلے انسانی کو نجات اور سعادت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچانا اس مکتب تشیع کی ذمہ داری ہے، اور مکتب تشیع کسی اس طرح کے صرف مکتب اور مدرسے کے مدرس اور اس کی تعلیمات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کا نام ہے جس کی قیادت اور جس کی باغیں وقت کے امام کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب انسانی معاشرے کی ظرفیت اور اس کی گنجائش اس حد تک بڑھ جائے کہ جب وہ یہ نعرہ لے کر آئیں تو انسانی معاشرہ ان کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ غور طلب بات ہے، امام عصر کو اعوان اور انصار کی ضرورت ہے، اور وہ اعوان اور انصار کیسے پیدا ہوں گے؟ اسی فکری تربیت کے نتیجے میں۔ ذرا غور کیجئے گا، جب ہم امام عصر کے ظہور کی بات کرتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کعبۃ اللہ میں ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، حضرت ادریس بھی تشریف لائیں گے، ان کی پیروکاری میں یہودی بھی آئیں گے، ان کا ساتھ دینے کے لیے عیسائی بھی آئیں گے، ان کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان بھی آئیں گے، البتہ جن کے اندر شیطنت ہوگی، جن کے اندر ابلیسیت ہوگی، جو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو قربان کرنے پر تیار ہونے والے لوگ ہوں گے، وہ تو ہر امام کے اپنے دور میں بھی تھے، نبی کریم کے دور میں بھی تھے اور بعد کے ادوار میں بھی تھے، لہذا ایسے افراد تشیع کے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، دیگر مکاتب کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، ان افراد کا سر کچلیں گے امام زمان۔ لیکن ساتھ دینے والے افراد صرف شیعہ نہیں آئے، ساتھ دینے والے افراد صرف سنی نہیں آئے، بلکہ تمام عالم انسانیت میں جس تک یہ بات پہنچے کہ اللہ کے کسی ایسے ولی کا ظہور ہو چکا ہے جس میں اتنی توانائی اور طاقت ہے کہ وہ عالم انسانیت کے اس قافلے کا رخ موڑ کر اللہ سے جوڑ سکے، تمام قافلے یہ انسانیت ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں تمام انسانوں کے اندر موجود تشنگی اور مہدی موعود کی آمد اور اس کی ضرورت کا احساس اس حد تک بڑھ چکا ہوگا کہ جب آپ آواز دیں گے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر دوڑتا ہوا آئے گا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ مکتب تشیع اس آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ لہذا اگر جب آپ اس آئیڈیالوجی کے اعتبار سے امام خمینی کی تحریک کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس تحریک اور اس آئیڈیالوجی کا سب سے بڑا سرخیل شہید عارف الحسینی کہلاتا ہے۔ لہذا اگر آپ امام خمینی کی اس تحریر کو دیکھیں جو شہید کے چہلم کے موقع پر غالباً 22 سفر کی تاریخ تھی جب امام خمینی نے وہ لیٹر لکھا، کافی لمبا لیٹر ہے، اور اس میں علماء کو تقسیم کیا، مرفہین بے درد اور اسلام ناب محمدی کے ماننے والوں میں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر اسلام ناب محمدی یعنی اصل اسلام، روح دین محمدی کے مطابق اسلام کے ماننے والے علماء اور فضلاء اور اکابر اور دانشمند اور اہل دانش اہل علم اگر شہید عارف الحسینی کا ساتھ دیتے تو آج وہ مسلخ شہادت پر قربان نہ ہوتے بلکہ ہمارے درمیان موجود ہوتے اور اپنی قوم کی راہنمائی کر رہے ہوتے۔ کس نے کہا؟ امام خمینی نے۔ یعنی دو طبقات ہیں، دو طبقات، ایک وہ طبقہ ہے جس سے آپ کو کوئی توقع ہے ہی نہیں، بے درد، صرف دنیا طلب اور دین کو اپنی دنیا کے لیے بروئے کار لانے والے، آخرت کو بھلانے والے، دین کے مفاہیم اور دین کی اصطلاحات کو اپنی دنیا کی آبادی کے لیے استعمال کرنے والے اور قربان کرنے والے، ان سے کسی کو کوئی توقع نہیں ہے، ان سے کسی کو کبھی بھی توقع نہیں رہی، چونکہ انہوں نے کبھی دین کی آبیاری نہیں کرنی۔ لیکن دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اسلام اصیل کے ماننے والے ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم علی کی ولایت پر ایمان لانے والے ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم انقلابی ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ ہم مہدی موعود کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جد و جہد پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور خمینی بت شکن کی اصطلاح میں اسلام ناب محمدی کے علمبردار علماء، اور خمینی بت شکن کا مخاطب بھی وہی علماء تھے۔ اور آج جب ہم اس شعور کو جو کہ شعور حسینی ہے عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان باریکیوں کا اور ان بارڈرز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہمارا مخاطب کون ہے؟ پیغام سب کے لیے، لیکن امید ان سے جو حقیقی معنوں میں خمینی بت شکن کی اس تحریک اور اس پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج جو طبقہ یہاں پر جمع ہے وہ وہی طبقہ ہے، چاہے وہ آئی او کی شکل میں ہو، آئی ایس او کی شکل میں ہو، کسی اور جماعت کے کارکنوں کی شکل میں ہو، چونکہ میزبان یہ دو جماعتیں ہیں، علماء جو آپ کو سٹیج پر نظر آتے ہیں وہ اسی نظریے کے حامل لوگ ہیں۔ جب ایسا ہے تو ہمیں شہید عارف الحسینی کے اس 4 سالہ دور کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہمارے اہل دانش کو، کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، کچھ ہمارے پروفیشنلز کو، کچھ ہمارے علماء کو ملا کر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ شہید کی اس 4 سالہ زندگی کو باریک بینی کے ساتھ پڑھیں بھی اور اس میں سے تلاش بھی کریں کہ اپنے وقت کی ضرورتوں کا مقابلہ، چیلنجز کا مقابلہ شہید نے کیسے کیا اور ان کے رویے کیسے رہے، اور آج جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کے اس پیچیدہ ترین معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر حق اور باطل کی تشخیص اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم شہید حسینی کی زندگی کے ان پہلوؤں کے حوالے سے نہایت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ شہید نے کون سا رویہ اختیار کیا ہے. شہید کو علماء کی طرف سے بھی چیلنجز رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار اپنا استعفیٰ پیش کر چکے تھے 4 سال کے اس مختصر عرصے کے اندر. بعد میں ایسے مسائل پیش نہیں آئے, کسی کو بھی پیش نہ آئے, لیکن اس 4 سالہ دور میں اس طرح کے مسائل پیش آئے. اس 4 سالہ دور میں ان کو حتیٰ وہ جو مرفہین بے درد کی اصطلاح امام خمینی نے استعمال کی, ان لوگوں کی طرف سے وہابی کا خطاب بھی ملا, ضد شیعہ کا خطاب بھی ملا, یا علی مدد کے منکر کا خطاب بھی ملا, لیکن وہ لگے رہے اور ہر جگہ لگے رہے. جیسے ابھی قبلہ فرما رہے تھے یا ہمارے کسی اور ساتھی نے بھی یہ شاید بات کی کہ ان علاقوں میں شہید گئے جہاں پر اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا. صرف 4 سال کے دور میں پاکستان کا اس طرح سے احاطہ کرنا اور ہر ہر اس جگہ پہنچنا جہاں پر کوئی مومن, کوئی معتقد, کوئی مولائی, کوئی شیعہ, کوئی اہل درد موجود ہو اور وہاں پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ دیا جا سکے. شہید نے اپنی عملی زندگی سے یہ بات ثابت کی. ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, آج کا دور اس 3 دہائی پہلے کے دور سے بہت سارے معاملات کے حوالے سے یکسر مختلف ہے. اس وقت ایک انقلاب کی اٹھان تھی, آج وہ انقلاب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس وقت تشیع کے تعارف کا دور تھا, لیکن آج پوری دنیا کے اندر اسلام اصیل کا نمائندہ اگر کوئی مکتب نظر آ سکتا ہے جس کے اندر کربلا کی روح موجود ہو اور جو آج کی یزیدیت اور فرعونی طاقتوں کے مقابلے میں زمانے کا بن کر کھڑا ہو سکے, تو وہ مکتب آج مکتب تشیع ہے اور خمینی کا مکتب ہے. آج بڑا فرق ہے, بڑی تبدیلی آ چکی ہے. آج غلبے تشیع کا دور شروع ہو چکا ہے, تب صرف تعارف تشیع کا دور تھا. آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے 2 چہرے آمنے سامنے ہیں, ایک داعش اور طالبان اور اس طرح کے آئیڈیالوجی کے حامل لوگوں کا چہرہ ہے, اور دوسری طرف منطقی چہرہ ہے, استدلالی چہرہ ہے, اخلاقی چہرہ ہے, عبودیت اور بندگی کا چہرہ ہے, اور پیغمبر و علی والا چہرہ ہے. 2 الگ الگ چہرے, لیکن دونوں اسلام. اس زمانے میں اگر کوئی پہچانتا تھا تو کسی کو بھی پہچانتا ہوگا تشیع کے نام پر, لیکن شیعہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا, شیعہ کا تعارف کروانا پڑتا تھا. آج دنیا میں تشیع کا اپنا ایک مقام ہے, اور اسی مقام کی وجہ سے, اسی حیثیت کی وجہ سے, اسی غلبے کی وجہ سے امریکہ سے لے کر سعودی عرب تک اور اسرائیل سے لے کر باقی تمام خطے کے عرب ممالک تک ہر جگہ ایک خوف کی علامت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ہلال شیعی ہے, شیعی چاند, اس کا رستہ روکنے کے لیے آل یہود, آل حنود, آل سعود اور امریکہ اور یورپ سب کو ملنا چاہیے تاکہ اسلام کے اس چہرے کا رستہ روکا جا سکے. آج بہت بڑا چیلنج مکتب تشیع ہے دنیا کے لیے. مکتب تشیع کو جو چیلنج درپیش ہے وہ نیا چیلنج نہیں ہے, وہ تو روزہ اول سے تھا. جب مکتب تشیع کے پیروکاروں کی تعداد انگوش شمار تھی تب سے یہ چیلنجز تھے, اس لیے مکتب تشیع کو فرق نہیں پڑا. وہی ہیلو و نیرنگ, وہی چالاکیاں, وہی سیاستیں جو اموی دور میں اور عباسی دور میں رہیں, آج امریکہ, یورپ, یہود اور آل سعود کی شکل میں وہی نیرنگ ہے, وہی سازشیں ہیں اور اسی طرح کے ہتھکنڈے ہیں. لیکن جو چیلنج آج عالم مغرب اور عالم شرک و کفر و الحاد کے سامنے مکتب تشیع کی صورت میں موجود ہے، انہیں اس طرح کے کسی چیلنج کا زمانہ ماضی میں کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس حوالے سے بہت حوصلے کا دور ہے یہ کہ مکتب تشیع اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنا نام رکھتا ہے، اپنا پیغام رکھتا ہے، اپنی دعوت کا ایک اسلوب رکھتا ہے، اور دعوت بھی ایسی جس میں منطق ہے، جس میں شدت نہیں ہے، جس میں دلیل ہے دہشت گردی نہیں ہے، جس میں مقاومت ہے بھاگنا نہیں ہے، جس میں شہادت یا زندان ہے لیکن اپنی عزت و ناموس اور حیثیت کا سودا نہیں ہے۔ یہ مکتب تشیع ہے جس نے آج کے دور میں یہ چیزیں ثابت کر کے دکھائی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم اور آپ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس گزشتہ ایک سال کے اندر ہمارے سینکڑوں جوانوں کو مختلف ایجنسیوں نے پکڑ کر غائب کر دیا ہے۔ جرم کیا ہے؟ پاکستانی قانون کے مطابق کوئی جرم نہیں ہے، لیکن پھر اس کو ان کو کس جرم میں پکڑا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سیریا گئے تھے داعش سے لڑنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی جرم کیا، یا پھر ان کے دین کی آواز تھی جس پر انہوں نے عمل کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم 20-22 کروڑ مسلمان، 20-22 کروڑ پاکستانی اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ اگر مکہ پر، مدینہ پر ان بدبختوں کی میلی آنکھ بھی پڑی تو ہم ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، اپنے سینے حاضر کر لیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن مکہ و مدینہ کے تقدس پر آنچ نہیں آنے دیں گے؟ کیا یہ ہم سب کا اجتماعی عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہر شیعہ اور سنی کا اجتماعی عقیدہ ہے یا نہیں؟ کیا حضرت یونس کے مزار کی اہمیت کم تھی؟ کیا حضرت سکینہ بنت علی کے حرم کی اہمیت اور قدر و قیمت کم تھی؟ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس مقدس اور آفاقی اور نورانی حرم کی اہمیت کم تھی؟ کیا صحابہ رسول کے حرموں کی، ان کی بارگاہوں کی عظمت و ان کی قدر و قیمت کم تھی کہ ہم کہیں کہ نہیں، مکہ و مدینہ کا دفاع تو کرو، باقیوں کو ان داعشیوں اور دہشت گردوں کے سپرد کر دو، جیسے وہ کرنا چاہیں کریں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا۔ لہذا اگر کوئی جوان گیا، اگرچہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر گیا، کسی کے کہنے پر نہیں گیا بلکہ اس بنیاد پر گیا کہ اس کے اندر کا لہو بولتا تھا کہ اس کو حرم اہل البیت کے دفاع کے لیے میدان میں اترنا ہے، لیکن اس نے کیا جرم کیا؟ داعشیوں سے لڑا؟ کیا جرم کیا؟ دہشت گردوں سے لڑا؟ اور اب آپ اس جرم میں ایسے بے گناہوں کو پکڑیں۔ یہ خود جوانوں کا بغیر کسی آرگنائزیشنل مدد کے، بغیر کسی تحریکی مدد کے، بغیر کسی تنظیمی مدد کے، اس طرح سے جوک در جوک جا کر اپنی اس آئیڈیالوجی کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا، یہ بتاتا ہے کہ آج کی تشیع فکری حوالے سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آج تشیع کو اس چیز کا احساس ہے کہ چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ اگر ظلم افریقہ میں ہو تو کراچی کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کی کلائی موڑے اور مظلوم کو اس سے نجات دلائے۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اس لیے کہ تشیع کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے۔ یہ کسی قوم کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی حدوں کے اندر محدود افراد کی لڑائی نہیں ہے، یہ جو جغرافیہ ہے فکری ہے، اس کی حدیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جغرافیائی حدوں کے اندر کوئی داخل ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان حدوں کی حفاظت کے لیے جہاں ضرورت پڑے وہاں پر اپنا خون دے اور مقابلے کے لیے میدان میں اترے، لیکن قانون ہاتھ میں نہ لے،
किसी से जुल्म और ज्यादती न करे,
किसी के जुल्म में साथी बनने की कोशिश न करे।
पाकिस्तान में तो इस तरह के मजालिम की एक पूरी दास्तान है, कभी तालिबान की सूरत में, कभी लश्कर जंगवी की सूरत में, कभी किसी अंसार की सूरत में, कभी किसी और की सूरत में, लश्करों के लश्कर।
वो ऐसा अमल है जिसकी कभी भी इजाजत मकतबे तशय्यों का अकीदा नहीं देता कि बेगुनाहों को आप सड़कों पर ज़िबा करते फिरे और धमाके करते फिरे, खुदकुश हमले करते फिरे और फिर ये ख्याल रखें कि आप सीधे जन्नत चले जाएंगे। नहीं, मकतबे तशय्यों में ये नहीं है। लेकिन अपनी हुर्मत की हिफाजत, नामूस की हिफाजत, आइडियोलॉजी की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत, कौम की हिफाजत, शहर की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत, अपने नजरियाती और जमीनी जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत, ये ऐसे उमूर हैं जिनसे तशय्यो कभी भी गाफिल न था, न है और न इसके बाद भी कभी तशय्यो गाफिल हो सकती है। ऐसा नहीं है। तशय्यो आज जिस मकाम पर दुनिया में है, उस मकाम पर आप अमरीकियों की जिद्दोजहद देखें, रियाज कॉन्फ्रेंस देखें। रियाज कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल वाजह और क्लियर कट ये बता दिया कि आज के दौर में अगर तागूत की निगाहों में कोई खटकता है तो वो इस्लाम है जिसका परचम महदी मौऊद के हाथ में है। रियाज कॉन्फ्रेंस ने यह बता दिया कि आज अगर कोई आइडियोलॉजी शर्क ओ गर्ब, यहूदो हनूदो सऊदो अमरीकियों की निगाहों में बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है और इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर उस नजरिए और आइडियोलॉजी के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है, तो वो वही मकतब है जिसको मकतबे महदवी और आज के दौर में मकतबे खुमैनी कहा जाता है। शहीद आरिफुल हुसैनी ने इस मकतब की आबियारी की और लोगों तक इस मकतब के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे याद है कि जब जियाउलहक के रेफरेंडम का दौर था और हर तरफ चर्चा था कि अभी रेफरेंडम होने वाला है और उसने भी तराजू के एक पलड़े में अपना इस्लाम रखा था और दूसरी तरफ कुफर, कहा था जो मुझे वोट दे वो इस्लाम का हामी है और जो मुझे वोट न दे वो इस्लाम का हामी नहीं है। रेफरेंडम इस बुनियाद पर होना था। शहीद आरिफुल हुसैनी ने उस वक्त कौम के नाम एक खत लिखा, शायद मेरे पास अब भी हो, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ढोंग है, इस्लाम के नाम से इस्लाम की रूह को जबह करने की कोशिश। इस्लाम किसी डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप को नहीं मानता। इस्लाम किसी जाबिर और जालिम को तहफ्फुज इस्लाम के नाम पर नहीं देता। इसलिए किसी ऐसे रेफरेंडम का हिस्सा हम नहीं बनेंगे और आपकी हिमायत किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, मैदान सियासत में। लेकिन मैदान तबलीग में अलग तरह से काम, मैदान तरबियत में अलग तरह से काम। आपने देखा होगा अब भी उनकी वो सीडीज मौजूद हैं, अगर उस दौर के आज के जवान बिलुमुम जाहिर है उस दौर में नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कोई शबे जुमा ऐसा नहीं है जिसमें शहीद आरिफ हुसैनी अल्लाह मकामहु शरीफ ने अकेले में बैठकर या दूसरों के साथ बैठकर दुआए कुमेल की शक्ल में, दुआए कुमेल की सूरत में रोते हुए वो शब न गुजारी हो। जब वो कुम तशरीफ लाए थे पहली दफा तो सारा दिन, चूंकि वो सफर करके आए थे, एयरपोर्ट से सीधे आए, उनका इस्तकबाल हुआ, इस्तकबाल के बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया गया और उस प्रोग्राम से फारिग होते होते रात न जाने कौन सा टाइम हो गया। लेकिन मैंने खुद अमलन ये देखा कि अजान फजर से एक सवा एक घंटा पहले शहीद बगैर इस्तराहत के उसी थकन से भरपूर चेहरे के साथ वुजू करके हरम हजरत मासूमा में, हजरत मासूमा के सरहाने जो शहीद मुताहरी मस्जिद है वहां पर तशरीफ लाए और नमाज शब के लिए खड़े हो गए।
جب انسان کے اندر یہ پاکیزگی ہوتی ہے، یہ للہیت ہوتی ہے، تو پھر اس للہیت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کو پھر اس طرح کی للہیت اور اس طرح کی پاکیزگی پسند آتی ہے، پھر اللہ ایسے گلوں کا انتخاب کرتا ہے. ورنہ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک گولی، صرف ایک گولی شہید کا کام تمام کر دے. لیکن ہوا یہی، عملاً صرف ایک گولی اس نے شہید کا کام تمام کر دیا. لگی ایسی جگہ جہاں سے موت کا امکان نہیں تھا، لیکن گولی وہاں سے پھرتے پھراتے پہنچی وہاں پر جہاں کے بعد انسان کے بچنے کی امید نہیں تھی. یعنی جب اللہ کسی کو پسند کر لے تو پھر اس طرح سے اس کو اپنے محبوب بندوں کے درمیان شامل کرتا ہے اور انسانوں کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے. میں اپنے تنظیمی دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اب بھی جو آثار شہید کے باقی ہیں، ان آثار پر اپنی تنظیمی نشستوں میں ذرا پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان نکات کو نکالنے کی کوشش کریں جو آج کے دور میں بھی پاکستانی معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم اگر ان افکار کی ترویج ان محافل کے ذریعے سے کریں گے تو جہاں پر شہید کا عشق زندہ رہے گا، وہیں پر ان کی عملی سیرت کو بھی ہم زندہ رکھنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کی اس محفل اور اجتماع کے انعقاد کے لیے جن جن دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں نے کوششیں کی، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس تمام قافلے کو قافلے شہداء کے ساتھ ملحق فرمائے، اور ان کا انجام، ان کی زندگی کے آخری لمحات کو اپنے شہداء کے آخری لمحات کے ساتھ متصل فرمائے. چونکہ بہرحال مرنا سب نے ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن الحذر، الحذر اس موت سے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اور جس میں اللہ کی راہ میں خون نہ بہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک ہمارا مصرف ہے اللہ ہم سے بھرپور کام لے اور توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا مصرف ختم ہو جائے تو ہمیں بستر پر نہیں، بستر پر نہیں، اس کو حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا کیجیے گا کہ ہمیں بستر پر نہیں، حادثات میں نہیں، بلکہ میدان عمل میں اللہ کے اہل البیت کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے موت کو گلے لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.